سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا، اور پھر مزید ہم پر یہ احسان ہے کہ آج کے اس دور میں، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والا اور دعوت اسلامی سے وابستہ کیا۔ کیونکہ آج کے ماحول اور معاشرے میں عمومی طور پر مسلمانوں کی جو صورت حال ہے وہ ہم پر پوشیدہ نہیں، گناہوں کا سیلاب اور معاصی کی کثرت اور ہر طرف ایک ایسا عجیب و غریب ماحول ہے جو ہمارے پیارے دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بہت دور ہے، اور ایسے ماحول میں کہ جب نفسا نفسی ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی چاہت ہے، کثرت کی ہوس ہے، اور ایک دوسرے سے لوٹنے کھسوٹنے کا ذہن ہے، اس وقت میں بھی اللہ تعالی کے ایسے بندے موجود ہیں جو اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہ الحمدللہ اس قدر وسیع پیمانے پر، اس قدر منظم انداز میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں عقائد حقہ کے ساتھ دین کی طرف بلانے کا جو نیٹ ورک ہے وہ شاید پوری دنیا میں دعوت اسلامی جیسا نہیں۔ ہماری اصلاح کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت کیا کیا کاوشیں اور کوششیں نہیں کی جاتی۔ جو دعوت اسلامی والا بن جاتا ہے اور حقیقی معنوں میں بن جاتا ہے، تو وہ واقعتاً اس جملے کی اس نعرے کی تعبیر نظر آتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. وہ اپنے اعمال پر بھی نظر رکھتا ہے، اپنی نمازوں پر بھی غور کرتا ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے سنتوں پر عمل، مستحبات پر عمل، گناہوں سے بچنا، غیبت، جھوٹ، چغلی، وعدہ خلافی اور اس طرح کے جتنے صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے. اور یہی مدنی سوچ اس کی دوسروں کے بارے میں ہوتی ہے. نیکی کی دعوت، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا وہ مین مقصد ہے، وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے یہ الحمدللہ ساری ترکیبیں ہوتی ہیں. خواہ مدنی قافلہ ہے، خواہ مدنی چینل ہے، خواہ ہمارا دار المدینہ ہے، خواہ ہمارا مکتبۃ المدینہ ہے، ہمارا کتابیں لکھنا ہے، کتابیں شائع کرنا ہے، شرعی مسائل بتانا ہے، اجتماع میں شرکت کرنا ہے، دوسروں کو اجتماع میں شرکت کروانا ہے، علاقائی دورہ کرنا ہے، مسجد میں درس دینا ہے، چوک میں درس دینا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال ہمارے ان کا جو نقطۂ عروج ہے اور جو منتہا نظر ہے وہ نیکی کی دعوت ہے. نیکی کی دعوت کتنی عظیم عبادت اور اللہ تعالی کو کتنی محبوب ہے، اس کے حوالے سے چند چیزیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے، اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے احکام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں. چنانچہ نبی کی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے، ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ، کہ نبی وہ ہے جسے اللہ تعالی اس لیے مبعوث فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچائے. اب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی ہیں، 124,000 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، جتنی بھی تعداد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے، ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ان کوششوں کو اور نیکی کی دعوت کے لیے ان یہ مشقتیں اٹھانے کو بیسیوں جگہ پر بیان فرمایا. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب لوگوں سے کلام فرماتے تھے تو کلام کرتے ہوئے باقاعدہ ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، اللہ کے احکام پہنچانے آئے. چنانچہ سورہ اعراف کے اندر متعدد آیات حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ جن کے اندر وہ فرماتے ہیں اُبلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اپنے رب کے احکام کی تبلیغ کرتا ہوں، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہوں. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، عذاب الہی سے ڈرانا، اللہ کا خوف دلانا، نیکی کی طرف بلانا، تقوی کی طرف بلانا، اپنی اطاعت کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر غور فرمائیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد بھی یہی ہے، ہمارے مدنی ماحول کے اندر بھی یہی کیا جاتا ہے، نماز کی دعوت ہے، عبادت کی دعوت ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، اللہ کی اطاعت کی دعوت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی دعوت ہے، آپ کی اتباع کی دعوت ہے، آپ کی سنتوں کی پیروی کی دعوت ہے، نیکی کی، تقوی کی، خوف خدا کی، صبر کی، شکر کی، توکل کی، قناعت کی، انہی چیزوں کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا طریقہ نیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور سلسلہ نبوت کے بعد پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت کا جو منصب تھا وہ امت کے حوالے کر دیا گیا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کتنا عرصہ تبلیغ فرمائی۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جس نبی کو اللہ تعالی نے جتنا عرصہ اس ظاہری دنیا میں رکھا، جس نبی کو جتنا عرصہ اللہ نے اس ظاہری دنیا میں رکھا، اپنے اعلان نبوت سے لے کر اپنے اس آخری وقت تک وہ اسی نیکی کی دعوت کے کام میں مشغول ہے۔ چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں 950 سال تک آپ نے قیام فرمایا، اور 950 سال ہی آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ نے نیکی کی دعوت دی۔ اب 950 سال آپ کو ملے، آپ نے 950 سال ہی اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کی تبلیغ کے اندر گزار دی۔ تو جس کو جتنا عرصہ اس ظاہری دنیا میں ملا اس نے اتنا عرصہ ہی اللہ کے احکام کو پہنچانے میں صرف کیا، اور پھر صرف یہ نہ تھا کہ وہ اللہ کے احکام پہنچاتے تھے، ایک روٹین سے گھر سے نکلے، لوگوں کو پیغام دیا اور گھر واپس چلے گئے، ایسا نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے گھر سے نکلے تو ان کا استقبال ہوتا ہو، انہیں بڑی آؤ بھگت کے ساتھ انہیں ریسیو کیا جاتا ہو، انہیں منصب کے اوپر بٹھایا جاتا ہو، انہیں کرسی دی جاتی ہو، انہیں بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کا آگے سے استقبال کیا جاتا ہو۔ جتنا عرصہ تبلیغ کی، اکثر و بیشتر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہی رہا کہ کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے انہیں مسلسل تکلیفیں دی جاتی رہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جنہیں کافروں نے شہید کر دیا۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، قرآن پاک میں کہ قومیں ایسی تھیں، بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ نبیوں کو ناحق شہید کر دیا کرتے تھے۔ تو گویا نیکی کی دعوت کے کام میں، اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادتیں بھی پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، قوم نے آگے سے ماننے سے انکار کیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتوں کو توڑ دیا۔ تو بتوں کو توڑنے کے بعد کیا ہوا؟ قوم نے آپس کے اندر مشورہ کر کے نعرے لگانے لگے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہنے لگے ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کو آگ لگا دو، حرقوه انہیں جلا دو، آگ میں ڈال دو، وانصروا آلهتكم اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ یہ آپس کے اندر ان کا نعرہ تھا، اور وہی اللہ کے احکام پہنچانے، وہی نیکی کی دعوت دینے کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت دینے ہی کے اس مقدس جرم میں آگ میں ڈالے گئے۔ لیکن وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ جوش، وہ قوم کو سمجھانا، وہ آپ کا ویسا باقی رہا، حتیٰ کہ آپ کو اس ملک سے ہجرت کرنا پڑی، اور ہجرت اسی وجہ سے کرنی پڑی کہ کفار کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا وہ پہلو ہے۔ ہم ان کی قربانی کے حوالے سے تو بہت مرتبہ سنتے ہیں، ہر مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے قربانی کی، لیکن وہ آگ میں ڈالا جانا تھا کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، پھر آپ نے ہجرت کی، وہ آپ کا ہجرت کرنا تھا کیوں؟ وہ آپ کا ہجرت کرنا اسی نیکی کی دعوت کے عظیم مقصد کے لیے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کر، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت عمل بیان فرماتا ہے، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینا ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، نماز کی دعوت دیا کرتے تھے، اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے، زکات کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت کے طور پہ بیان کیا گیا کہ دوسرے کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، دوسروں کو زکات کی دعوت دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں بھی اسی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، ہم بھی صدائے مدینہ کے ذریعے نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی بیانات کے ذریعے نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی درس کے ذریعے نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی انفرادی کوشش کے ذریعے نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ دعوت دینا معمولی عمل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اور اس طریقہ مبارکہ پر، اس نیکی کی دعوت پر کہاں کہاں عمل کیا گیا؟ سورہ یوسف، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو قرآن پاک میں بہترین واقعہ بیان فرمایا، نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں بہترین واقعہ بیان کریں گے، بہترین قصہ بیان کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بہترین واقعے کے طور پہ، بہترین قصے کے طور پہ بیان کیا گیا۔ اس واقعے میں کیا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بڑی خوبصورت سیرت ہے، آپ کے واقعات بڑے حسین واقعات ہیں۔ وہ واقعات ہیں کیا؟ ان واقعات کے اندر آپ کا تقویٰ بھی ہے کہ زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، آپ اس سے بچ گئے۔ اس واقعے کے اندر آپ کا عفو و درگزر بھی ہے کہ بھائیوں نے آپ پر زیادتی کی، آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس واقعے کے اندر آپ کی دانش مندی بھی ہے کہ آپ کو حکومت کے اندر خزانہ سپرد کیا گیا، آپ نے امانت داری کا مظاہرہ کیا اور ملک کو بہترین انداز میں چلایا۔ لیکن انہی واقعات کے اندر ایک واقعہ اور بھی ہے، اور وہ بھی اسی خوبصورت ترین واقعے کا حصہ ہے، احسن القصص کا حصہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں ڈالا گیا تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو قیدی اور تھے، اور وہ دونوں قیدی کافر تھے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں ہیں، آپ نے جیل کے اندر بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان دونوں کو توحید کی اور اپنی رسالت کی دعوت ارشاد فرمائی۔ یہ اسی خوبصورت واقعے کا حصہ ہے کہ جیل میں ہیں اور ظلمن جیل میں ہیں، آپ پہ زیادتی کی گئی، آپ پہ ظلم کیا گیا، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن جیل میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی بھی باقی ہے، نیکی کی دعوت کا کام بھی باقی ہے۔ اور اسی سنت یوسفی علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی جیل خانہ جات کے اندر دعوت اسلامی کا کام ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جس انداز میں دعوت دی، جو آپ نے نیکی کی دعوت کے انداز اختیار فرمائے، الحمدللہ دعوت اسلامی ان بہت سارے طریقوں اور ان بہت ساری سنتوں کی جامع ہے. پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام نبیوں کے آقا، تمام نبیوں سے افضل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل قرآن پاک میں بیان فرمائے، ان فضائل کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے غیب کی خبریں دینے والے، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈر سنانے والا، وداعیاً الی اللہ باذنہ اور لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجے. تین اوصاف مبارکہ جو بیان کیے گئے، پہلا وصف مبشراً، آپ خوشخبریاں دینے والے ہیں، جو نیک عمل کرے گا یہ فضیلت، جو نماز پڑھے گا یہ فضیلت، جو زکات دے گا یہ فضیلت، جو قرآن کی تلاوت کرے گا یہ فضیلت ملے گی، جو نیکی کی دعوت دے گا یہ بشارت ملے گی، جو ذکر اللہ کرے گا اسے یہ نعمتیں ملے گی، جو درود پاک پڑے گا اسے جنت میں یہ مقام ملے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشخبریاں دینے والے ہیں، اور آپ لوگوں کو ڈر بھی سنانے والے ہیں، آپ لوگوں کو وعیدیں بھی سنانے والے ہیں کہ اگر بدکاری کرو گے تو یہ سزا ہے، چوری کرو گے تو یہ سزا ہے، غیبت کرو گے تو یہ گناہ ہے، چغلی کھاؤ گے تو یہ گناہ ہے، جھوٹ بولو گے تو یہ گناہ ملے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعیدیں بھی سنانے والے، وداعیاً الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے. آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آپ نے کافروں کو دعوت دی اسلام کی طرف، آپ نے اہل مکہ کو دعوت دی، آپ نے اہل مدینہ کو دعوت دی، آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو دعوت دی، آپ نے عمراء کو دعوت دی، آپ نے غریبوں کو دعوت دی، آپ نے گھر گھر جا کر دعوت دی، آپ نے مسجد میں دعوت دی، آپ نے بازار میں دعوت دی، آپ نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، بیگانوں کو دعوت دی، اپنے دوستوں کو دعوت دی، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کو بھی دعوت دی. یہ تین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ، آپ خوشخبری دینے والے، آپ ڈر سنانے والے، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اور الحمدللہ یہ وہ تین سنتیں مبارکہ ہیں، جنہیں ایک سنت بھی کہہ سکتے، تین سنت بھی کہہ سکتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مبلغ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہی سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے، وہ نماز پڑھنے کی فضیلتیں بھی بیان کرتا ہے، وہ تلاوت قرآن کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے، وہ ذکر اللہ کرنے کے فضائل بھی بیان کرتا ہے، وہ درود پاک پڑھنے کے فضائل بھی بیان کرتا ہے، وہ صلہ رحمی کرنے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، مسلمانوں پہ شفقت کرنے، یتیموں پہ رحم کرنے، بڑوں کی عزت کرنے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کے فضائل بھی بیان کرتا ہے، اور وہ غیبت کی، گناہ کی وعیدیں بھی بیان کرتا ہے، وہ چغلی کی وعیدیں بھی بیان کرتا ہے، وہ جھوٹ کی وعیدیں بھی بیان کرتا ہے، وہ شراب نوشی کی مذمت بھی بیان کرتا ہے، وہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے، وہ ڈر بھی سناتا ہے. اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آپ نے اپنے اہل خانہ کو دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، اپنے دوستوں کو دعوت دی، اپنی پڑوسیوں کو دعوت دی، اپنے شہر والوں کو دعوت دی، دوسرے شہر میں طائف شریف میں جا کر دعوت دی، مدینہ منورہ بھی دوسرا شہر تھا، اس دوسرے شہر میں جا کے دعوت دی، پھر مدینہ منورہ میں جا کے اپنے صحابہ کرام کو، لوگوں کو دین کے احکام سکھانے کے لیے دوسرے شہروں میں بھیجا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ دعوت دینے کا، الحمدللہ دعوت دعوت اسلامی اس سنت پر بھی عمل کرتی ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر باقاعدہ اس کی تاکید اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے. اپنے گھر کے اندر بھی درس دینا ہے, چوک میں بھی درس دینا ہے, اپنے پڑوسی کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے, مسجد کے اندر جا کر بھی نیکی کی دعوت دینی ہے, بازار کے اندر جا کر بھی نیکی کی دعوت دینی ہے, اور قافلے کی صورت میں دوسرے شہروں میں جا کر بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. تو یہ نیکی کی دعوت دینے کا کام یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے, یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائمی سنت مبارکہ ہے. آپ نے جب سے اعلان نبوت فرمایا, تب سے حکم الہی پر نیکی کی دعوت آپ اس سے پہلے بھی دیتے تھے. سچ بولنے کا, وعدہ پورا کرنے کا, امانتوں میں دیانتداری کرنے کا, یہ تو آپ پہلے سے بھی فرماتے تھے. لیکن جب اعلان نبوت فرما دیا, پھر حکم الہی کے مطابق یہ آپ کی ذمہ داری تھی, یہ پھر آپ کی ذمہ داری بن گئی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول, آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے, آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اور اگر آپ نے اللہ کے حکام لوگوں تک نہ پہنچائے تو آپ نے اپنی رسالت کو ہی لوگوں تک نہ پہنچایا. یہ اللہ کے حکام لوگوں تک پہنچانا, یہ نیکی کی دعوت دینا, یہ نیکیوں کی ترغیب دینا, یہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا, یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منصب مبارک بھی تھا اور ہمارے لیے آپ کی سنت مبارکہ بھی. اور اسی طرح بطور خاص ہمیں اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا, ہمیں یہ نہیں ہے, ہمیں آپشن نہیں ہے کہ بھی تمہاری مرضی ہے, نیکی کی دعوت دل کرے تو دے دینا, گناہ سے روکنا ہو تو دل کرے تو روک لینا, ایسا نہیں. بطور فرض کفایا کے تو ہمارے اوپر فرض کیا گیا کہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے, اور جہاں ہم گناہ سے دوسرے کو روک سکتے ہیں, ہم سمجھائیں گے, معلوم ہے سامنے والا رک جائے گا, وہاں ہمارے اوپر اس کو فرض عین بنا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحواریشین من انصاری الی اللہ قال الحواریشون نحن انصار اللہ. اے ایمان والو, اللہ کے مددگار بن جاؤ, جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے, اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ کون اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار ہے, تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ اللہ کی مدد کیا ہے, ہماری کیا اوقات, ہماری کیا حیثیت کہ ہم اللہ کی مدد کریں, خالق مالک رازق احکم الحاکمین قادر مطلق سمیع و بصیر علیم و خبیر, کیا مدد کریں اس کی. اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا, اللہ کے دین کی مدد کیا ہے, اللہ کے دین کی مدد یہ ہے کہ جب دین کے اوپر حملے ہو رہے ہوں, علمی سطح پر دین کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہوں, دین کو برا بھلا کہا جا رہا ہو, لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہو, دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا جائے, دین کے اوپر چلنا مشکل ہوتا جائے, دین دار کا مذاق اڑایا جائے, امامہ باندھنے پہ لوگ مذاق اڑاتے ہو, داڑھی رکھنے پہ لوگ مذاق اڑاتے ہو, مذہبی وساقتا کے اوپر لوگ مذاق اڑاتے ہو, ایون کے مسجدوں میں جانے پر لوگ تان و تشنی کا ذریعہ بناتے ہو, جب دین اتنا مظلوم ہو جائے تو اس وقت اللہ کے دین کی مدد یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے اوپر بھی دین کو نافذ کریں اور دوسرے لوگوں کی بھی دین کی دعوت دینا شروع کر دیں. یہ دوسروں کو دین کی دعوت دینا, یہ نیکی کی دعوت دینا, یہ گناہوں سے بچانا, یہ لوگوں کو گناہوں سے دور لے جانا, اس کے لیے کوشش کرنا, یہی اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے, اور یہی اللہ کی مدد کرنا ہے, یہی اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ دین خدا کی مدد، دین اسلام کی مدد یعنی نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، مراد یہ کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہو، اگر اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہو، اگر اسے صحیح طریقے سے سیکھتے ہو، دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہو، دوسروں کو اس دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہو، دوسروں کو نماز کی دعوت دیتے ہو، زکات کی دعوت دیتے ہو، تلاوت قرآن کی طرف بلاتے ہو، ذکر اللہ کی طرف بلاتے ہو، تو تم دین خدا کی مدد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر ہم اپنے معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں پریشان ہوتے ہیں بیماری کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، دیگر کتنی چیزوں کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ہمیں نسخہ عطا فرما دیا۔ اللہ کی مدد چاہیے، مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور کرے گا، پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، مرض اللہ تعالیٰ دور کرے گا، روزگار اللہ تعالیٰ نے دینا، شفا اللہ تعالیٰ نے دینی، اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ مدنی قافلوں کی آپ بہاریں سنتے ہیں کہ مدنی قافلے میں گیا، اس کی آنکھ خراب تھی، آنکھ درست ہو گئی، اس کو کینسر کا مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا عطا فرما دی، اسے دل کا مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا عطا فرما دی، اسے فلاں مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے چھٹکارا عطا فرما دیا، اس کے روزگار کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے روزگار کا مسئلہ حل کر دیا، اس کا بچہ بیمار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے ہے کیا کہ جو مدنی قافلے میں سفر کے لیے جانے والا ہے وہ کیوں جا رہا ہے، وہ کیوں جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو چونکہ وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے نکلا ہوا ہے، وہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلا ہوا ہے، اور جب وہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے پاس ایک آسان نسخہ ہے کہ اپنی پریشانیاں حل کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے نکل پڑے، نیکی کی دعوت کے لیے چل پڑے۔ اب وہ نیکی کی دعوت کے لیے جانا ہمارا اجتماع میں ہو، ہمارا درس کے لیے مسجد میں جانا ہو، ہمارا درس کے لیے دوسرے علاقے میں جانا ہو، ہمارا لوگوں کو نماز کے لیے جگانے کے لیے صدائے مدینہ کے لیے جانا ہو، ہمارا علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے جانا ہو، ہمارا مدنی قافلوں میں جانا ہو، جب ہمارے پیچھے مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکل رہے ہیں، اور جب اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو فرض کفایہ کے طور پہ حکم دیا، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، سارے کے سارے یہی کام کریں تو بظاہر یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے، اے مسلمانوں تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے، کیا کرے؟ یدعون الی الخیر، جو اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں، یأمرون بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور بری بات سے منع کریں۔ اب اچھی بات کی دعوت دیں گے، اچھی بات کا حکم دیں گے، بری بات سے منع کریں گے، صلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر ہے، اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر ہے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ہے، ہم دعوت اسلامی کو دیکھ کر ببانگے دوہل کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ گروہ ہے یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، ویامرون بالمعروف اور اچھی بات کا حکم دیتا ہے، وینہون عن المنکر اور بری بات سے منع کرتا ہے. تو الحمدللہ جب یہ اوصاف ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین میں، دعوت اسلامی کے متعلقین میں، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والوں میں موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بشارت بھی ضرور نصیب ہوگی کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، یہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے. اب ہم جب نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو دعوت اسلامی سے بالکل ہی جو ہے وہ غیر متعلق ہے، کہ بعض کو تعارف ہی نہیں ہے، بعض کا اصلا تعلق نہیں ہے. لیکن جو دعوت اسلامی سے متعلقین ہیں ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی وجہ سے بیچارے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، نیکی کی دعوت سے دور ہو جاتے ہیں. پہلے درس دیتے تھے چھوڑ دیتے ہیں، پہلے اجتماع میں آتے تھے آنا چھوڑ دیتے ہیں، پہلے بیان کرتے تھے بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پہلے قافلوں میں جاتے تھے قافلوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو یہ سارے مدنی کام کرتے تو ہیں لیکن ان میں سستی کرتے ہیں، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، ایک مہینے مدنی قافلے میں سفر کر لیا اگلے مہینے چھوڑ دیا، دو دن صدائے مدینہ لگا لی چار دن چھوڑ بھی دی، ایک مرتبہ بھی اجتماع میں آ گئے دو مرتبہ نہ بھی آئے، ایک مرتبہ علاقے دورے میں شرکت کر لی دو مرتبہ نہ بھی کی. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ نہیں. جب ہم الحمدللہ اس آیت مبارکہ کے مشتاق کے طور پر وہ گروہ ہیں جن کے اوصاف اللہ تعالی نے بیان فرمائے، تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کبھی وہ کریں گے کبھی نہیں کریں گے، یا پھر یہ نہیں ہے، یہاں پر ہے کہ وہ گروہ ایسا ہوگا یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف دعوت دیتا رہے گا، سستی نہیں کریں گے، کاہلی نہیں کریں گے، کوتاہی نہیں کریں گے، آپس کے ذاتی معاملات کی وجہ سے یا کسی کے ڈانڈنے ڈبڑنے کی وجہ سے یا کسی کے مس بہیو کی وجہ سے یا کسی کے ترش رویے کی وجہ سے وہ نیکی کے کام کو چھوڑ نہیں دیں گے، وہ نیکی کی دعوت کو چھوڑ نہیں دیں گے. اس لیے کہ نیکی کی دعوت ہم اس غلط رویے والے کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں. تو جب ہمارا یہ نیکی کا کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، تو ان کی رضا تو ہمیں حاصل ہوتی رہے گی. ہم جتنی دعوت دیتے رہیں گے، جتنا ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں، جتنا گناہوں سے روکتے رہیں گے، جتنے نیک اعمال ان کاموں کے اندر مشہور رہیں گے، جتنی دعوت الی الخیر ہوتی رہے گی، جتنی نیکی کی دعوت ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی رہے گی، ثواب ملتا رہے گا، ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا، ہمارے لیے جنت کے اندر ٹھکانہ بنتا رہے گا، ہمارے جنت میں درخت لگتے رہیں گے، ہمارے جنت میں محلہ تعمیر ہوتے رہیں گے. تو اب کسی کے رویے کی وجہ سے ہم اپنے یہ جنت کے محلات کو کیوں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم اگر ایک کسی علاقے کے اندر اگر اللہ نے ہمیں پیسے دیے اور ہم اب کوئی بنگلہ بنانا شروع کر دیں، اب بنگلہ بنانے کے اندر اگر پڑوسی آ کے ہم سے ترش رویہ اختیار کرے، بھائی صاحب کیا کر رہے ہو یہ، تو کیا اس کے برے رویے کی وجہ سے ہم اپنا گھر بنانا چھوڑ دیتے کہ میں اپنا گھر اب نہیں بناؤں گا؟ کیوں جی، یہ مجھ سے اچھے انداز کے اندر بات نہیں کرتا. بھائی وہ اچھے انداز میں بات نہیں کرتا، یہ اس کا معاملہ ہے. تم جو کام کر رہے ہو تم تو اپنا کام کر رہے ہو، تم اگر نیکی کی دعوت دیتے ہو، تم اگر قافلوں میں سفر کرتے ہو، تم اگر درس دیتے ہو، تم اگر لوگوں کو جو ہے وہ صدائے مدینہ لگاتے ہو، تم اگر انفرادی کوشش کرتے ہو، تم اگر علاقائی دورے میں شرکت کرتے ہو، یہ تو تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو تم اپنے محلات بنانے سے کیوں رکتے ہو، اپنا جنت میں ٹھکانہ بنانے سے کیوں رکتے ہو؟ تو ہمیں حکم یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی صورت میں وہ امتن، وہ جماعت، وہ گروہ الحمدللہ موجود ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی. کیا کرتے ہو؟ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اے مسلمانوں, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی. لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی, کیا مراد؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی, لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کی گئی, لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی. اور تمہارا کام کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف, تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. الحمدللہ, ہم اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں, برائی سے منع بھی کرتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہی مشن. اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا. قرآن پاک کی متعدد آیات مبارکہ وہ ہیں جن میں باقاعدہ یہ حکم ہے کہ دوسروں کو گناہ سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ تم پر لازم ہے. چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرمایا اے ایمان والو, بچاؤ آگ سے, بچاؤ آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. تنہا نہیں کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر میں غیبت سے بچتا ہوں اور میرے گھر والے غیبت سے نہیں بچتے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر میں برائی سے بچتا ہوں اور میرے گھر والے برائی میں ہیں تو خیر ہے. نہیں نہیں, فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. تو ہم صرف اسی سے بری ذمہ نہیں ہوں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتے, ہم غیبت سے بچتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو غیبت سے بچنے کی دعوت نہیں دیتے, ہم گناہوں سے بچتے ہیں لیکن گھر والوں کو گناہوں سے متنفر نہیں کرتے, ہم گناہوں سے بچتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے, ہم گناہوں سے بچتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے گناہوں میں پڑے ہوئے, ہماری اس سے نجات نہیں. ہماری نجات اس صورت میں ہے کہ جب اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوشش کریں گے, جتنی کوشش کرنا شرعاً ہمارے اوپر ضروری ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, واصطبر علیہا, اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو. گھر والوں کو حکم دینے کا پہلے فرمایا اور خود نماز پر کار بند رہنے کا بعد میں فرمایا. یہ اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اپنی نمازوں کو اہم نہ سمجھو, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کو بھی اہم سمجھو. اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دو. فجر کی نماز کے لیے خود اٹھتے ہو, اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ, اپنے والدین کو اٹھاؤ, اپنے بہن بھائیوں کو اٹھاؤ, اپنے بیوی بچوں کو اٹھاؤ. خود اگر مغرب کی نماز, عشاء کی نماز پڑھتے ہو اور اپنے گھر کے افراد کو دیکھتے ہو بیٹھے ہوئے, نماز کے لیے کوئی نہیں اٹھ رہا, نماز کے لیے کوئی وضو کے لیے نہیں اٹھ رہا, تو ان کو بھی نماز کی دعوت دو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر کار بند رہو. صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا لا نسألک رزقا, ہم تم سے رزق نہیں مانگتے, نحنو نرزقو کا, رزق تمہیں ہم دیں گے, رزق تمہیں ہم دیں گے. والعاقبت للتقوى, اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے. تو خود بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے, اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. فرمایا کہ تم میں جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو مٹا دے، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس برائی کو بدل دے، اور اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تین درجے، پہلا یہ کہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، جیسے والدین اپنی اولاد کو سختی کر کے بھی روک سکتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو روک سکتا ہے، حکمران اپنی رعایا کو روک سکتے ہیں، افسر اپنے ماتحتوں کو روک سکتے ہیں، سینئر اپنے جونیئر کو روک سکتا ہے، یوں درجہ بدرجہ اوپر والا نیچے والے کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، مراد یہ کہ سختی کر سکتا ہے. اور جہاں سختی نہ کر سکتے ہوں، اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں سختی نہیں کر پاتے، پڑوسی ہیں سختی نہیں کر سکتے، ہمارے کولیگز ہیں سختی نہیں کر سکتے، انجان آدمی ہیں سختی نہیں کر سکتے، تو فرمایا پھر اپنی زبان سے روکو. یہ زبان سے روکنا کیا ہے؟ یہ زبان سے روکنا نیکی کی دعوت دینا ہے. یہ زبان سے روکنا، اگر کسی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھا تو اس گناہ کے بارے میں سمجھانا ہے، اس گناہ کی وعیدیں بیان کرنی ہے، اس گناہ کی مذمت بیان کرنی ہے، خوف خدا دلانا ہے، فکر آخرت دلانی ہے، فکر قبر دلانی ہے، اسے اپنی زبان سے سمجھانا ہے. یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے مواقع کم ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو سکے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے کہ زبان سے سمجھا سکے، تو پھر فرمایا اپنے دل کے اندر اس برائی کو برا جانو. اور آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں تو دوسروں کی حالت نہیں، ہماری اپنی حالت بھی اس تیسرے درجے سے نیچے ہوتی، کہ ہم نہ ہاتھ سے برائی کو روکتے ہیں، نہ زبان سے برائی سے روکتے ہیں، اور نہ اپنے دل میں برا جانتے ہیں. ہمارے سامنے کتنی برائیاں ہوتی ہیں، ہمارے سامنے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں اپنے معاشرے کا پتہ ہے، ہم اخبار پڑھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمیں لوگ بتاتے ہیں پتہ چلتا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنے پاس پڑوس کا پتہ ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، برائیاں دیکھتے ہیں، ہمیں صرف وہ برائی بری لگتی ہے، ہم اس برائی کو دل میں برا جانتے ہیں جس برائی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہو، جس برائی سے ہمیں ضرر ہوتا ہو. ہمیں رشوت دینا برا لگتا ہے، کیوں؟ جب ہم سے رشوت لی جاتی ہے، لیکن جب دوسرے سے رشوت وصول کرتے ہیں اس وقت تو برا نہیں لگتا. کیا وہ جو رشوت لینا ہے اور وہ جو دوسرے کا رشوت دینا ہے، کیا وہ برا نہیں؟ اگر کسی کے گانوں کی آواز ہماری نیند میں خلل ڈالتی ہے تو وہ گانا ہمیں برا لگتا ہے، لیکن اگر کسی کے گانے کی آواز اس کے گھر کے اندر ہے، اگر وہ کسی کلب میں ہے، اگر اس کلب کے اندر شراب نوشی ہو رہی ہے تو وہ ہمیں بری نہیں لگتی. اگر ہمارا پڑوسی شراب پی کے گل گپاڑا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، اول پھول بکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، ہمیں بڑا برا لگتا ہے. لیکن اگر وہ بڑی تمیز سے شراب پیے اور تھوڑی سی ہلکی پیے اور شور نہ مچائے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہمارے پیٹ میں درد ہے کہ ہم اس کو سمجھانے نکلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں برا، اپنا برا ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں برائی بری نہیں لگتی، ہمیں گناہ برا نہیں لگتا، ہمیں وہ منکر برا نہیں لگتا، ہمیں وہ اللہ کی نافرمانی بری نہیں لگتی، ہمیں وہ معاشی کے اندر لوگوں کا پڑ جانا برا نہیں لگتا. ہمارا معاشرہ تباہ ہوتا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیلتی جاتی ہیں، معاشرے میں برائیوں کا وہ حال ہے کہ الامان والحفیظ، لسٹوں کی لسٹیں بن سکتی ہیں، فہرستوں کی فہرستیں بن سکتی ہیں کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے. جس معاملے کی طرف جائیں پیچھے پوری ایک فہرست موجود ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اگر صرف ایک لفظ کرپشن کے اوپر یہاں پر ہر دو آدمیوں کا ایک گروپ بنا دیا جائے کہ کرپشن کے اوپر آپس میں کلام کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہمیں سے، یہ ہزاروں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جو کرپشن کے اوپر پوری تقریر نہ کر سکتا. لیکن وہ کرپشن جب تک ہمارے گھر تک نہیں پہنچتی، جب تک وہ ہمیں تکلیف نہیں دیتی، تب تک وہ پھیل رہی ہے، تب تک وہ پھیلنے دیتے ہیں، تب تک وہ ہونے دیتے ہیں، اور جب ہمیں وہ پہنچ جائے تو پھر ہمیں وہ بری لگنا شروع ہوتی. تو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، وہ اتنی پھیلتی جا رہی ہیں, اتنی پھیلتی جا رہی ہیں. ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, ہم گھر سے نکلتے ہیں, اپنے آفس جاتے ہیں یا اپنی شاپ پہ جاتے ہیں, وہاں سے واپس آتے ہیں, واپس آ کر ہم عصر کی نماز پڑھنے نکلے تو ہم علاقے دورے میں نکل گئے, مغرب کے بعد ہم نے درس دیا گھر پہ آ گئے, عشاء کے بعد ہم نے درس دیا, سورہ ملک سنی, سورہ یاسین سنی, اس کے بعد گھر آ گئے, مدنی چینل دیکھا. کیونکہ ہمارا بظاہر معاشرہ اتنا ہی ہے, ہماری دنیا اتنی ہوتی ہے, اس لیے ہمیں اتنا نہیں لگتا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن کسی دن اگر ہمیں کوئی زمین کی جگہ خریدنی ہو یا کوئی پلاٹ خریدنا ہو یا مکان خریدنا ہو اور ہمارا واسطہ پڑ جائے رجسٹری کروانے کے ساتھ, تو جب ہم آفس جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہاں پر کس طرح منہ پھاڑ کر رشوت مانگی جاتی ہے. ہمیں بجلی کا میٹر لگوانا ہو تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنی رشوت دینی پڑتی ہے, ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں. ہم اپنے مریض کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں, پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی ڈیوٹی کے ٹائم میں موجود نہیں ہیں, گپے مار رہے ہیں, وہاں کا اسٹاف موجود نہیں ہے, گپے مار رہا, وہاں پر جعلی ادویات دی جا رہی ہیں, ان جعلی ادویات کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, ایکسپائری ڈیٹ والی ادویات دی جا رہی ہیں. معاشرے میں جس طرف جاتے ہیں ایک کرپشن کا, ایک بے حیائی کا, ایک گناہوں کا, ایک معاشی کا ایک نیا بازار نظر آتا ہے. کبھی کورٹ کچہری سے واسطہ پڑ جائے تو دو منٹ کے اندر پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے. گیٹ کے اندر داخل ہونے سے پہلے رشوت شروع ہوگی اور باہر نکلنے تک سب جیبیں خالی ہو چکی ہوں گی. اور دیگر معاملات کے اندر یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا معاشرہ جاتا کس طرف ہے اور یہ اتنی برائیاں کیوں پھیلتی جا رہی. برائیاں اس لیے پھیلتی ہیں کہ جب ہم سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے چشم پوشی کرتے ہیں, چشم پوشی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کہتے. ہمارے گھر کا اگر ایک فرد اگر وہ کسی سرکاری محکمے میں ہے, اگر وہ میٹر ریڈر ہے, اگر وہ کسی چھوٹی موٹی پوسٹ کے اوپر ہے, اس کی تنخواہ ہے 15,000-20,000 روپے, لیکن جناب مہینے کے اندر وہ ہمیں 1,00,000 روپیہ لا کے دے دیتا ہے. گھر کے خرچے شاندار چل رہے, گھر میں کار بھی ہے, اے سی بھی لگا ہوا, گھر کے خرچے بھی بڑے اچھے انداز میں چل رہے, مٹن پک رہا ہے اور بہترین قسم کے لباس بھی آ رہے, سوٹ بھی آ رہے, تنخواہ 15,000 روپے اور سوٹ ایک ایک کا 3,000-4,000 روپے کا. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے گھر کا کمانے والا, یہ چھٹے ساتویں گریڈ کا ایک معمولی سا ملازم ہے, لیکن 1,00,000 روپیہ جو گھر پہ لے کے آ رہا وہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ یہ وہ پہلی کرپشن ہوتی ہے, یہ وہ پہلی برائی ہوتی ہے کہ جب گھر والے اسے چشم پوشی کرتے ہیں. اس کے بعد پڑوسی کو پتا ہے کہ میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے, وہ کہتا ہے یہ کما رہا ہے, یہ حرام کھا رہا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا. یہ تو ٹھیک ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا, ہم نے اپنی قبر میں جانا, لیکن ہم نے اپنی قبر میں جا کے یہ بھی جواب دینا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے دوسروں کو گناہوں سے روکا تھا یا نہیں روکا تھا. قبر میں ضرور جانا ہے, لیکن ہماری قبر میں ہم سے یہ بھی پوچھا جانا ہے, ہمیں قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جانا ہے, تم نے اپنے پڑوسی کو گناہ سے روکا تھا یا نہیں روکا تھا, معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی تھی, تم نے ان سے منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس کے بعد پھر وہی جو اسی کرپٹ آدمی کا, وہی اسی ایکسپائری ڈیٹ کی دوائیاں بیچنے والے کا, وہی ہاسپٹل کی دوائیاں باہر کے میڈیکل سٹور پہ بیچنے والے کا, وہی ڈاکٹر صاحب جو قریب والے میڈیکل سٹور سے ترکیب بنا کے مہنگی مہنگی دوائیاں اسی کے نام کی لکھ کے دے رہے ہیں جو پورے شہر میں صرف اسی میڈیکل سٹور پہ ملے گی, اور وہ جو کمپنیوں سے وہ جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں اور جو مفت کے ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں جس ٹیسٹ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو بدیانتی کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے گھر والے, وہ جو اس کے اوپر کے افسر والے ہیں, وہ سب دیکھ رہے, خاموش ہیں, نہیں سمجھاتے, نہیں برائی سے منع کرتے. پھر وہ برائی پھیلتی جاتی اور جب برائی اس انداز میں پھیلتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے, آگے حدیث مبارک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی. بنی اسرائیل کے کافروں پر دو نبیوں کی زبان سے لعنت کی گئی. وہ لعنت کیوں کی گئی؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر جایا کرتے تھے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ جن پر لعنت کی گئی ان کا عمل کیا تھا، فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، لوگ جو گناہ کرتے تھے یہ انہیں گناہوں سے روکتے نہیں تھے، لوگ گناہ کرتے تھے، معاصی کرتے تھے، پڑے ہوئے تھے، برائیاں پھیل رہی تھی، بے حیائیاں پھیل رہی تھی، گناہ بڑھتے جا رہے تھے، چھوٹے بڑے ملوث ہوتے جا رہے تھے، لیکن یہ انہیں گناہوں سے روکتے نہیں تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، لوگ جو برائیاں کرتے تھے یہ ان سے روکتے نہیں تھے۔ فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام تھا جو یہ کیا کرتے تھے، جو لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، کتنا برا کام تھا جو یہ کرتے تھے۔ اور اسی کی پاداش کے اندر دو نبیوں کی زبان سے ان کے کافروں پر اللہ کی لعنت کی گئی۔ ہم اپنے معاشرے کے بارے میں روتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن اس ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ایک ہی دن کے اندر پورا معاشرہ جو ہے وہ رشوت لینے شروع ہو گیا تھا؟ کیا ایک ہی مرتبہ کے اندر سب نے جعلی دوائیاں بیچنا شروع کر دی تھی؟ کیا ایک ہی مرتبہ کے اندر گھر گھر کے اندر گانے باجے شروع ہو گئے تھے؟ کیا ایک ہی مرتبہ کے اندر جگہ جگہ پر شراب نوشی شروع ہو گئی تھی؟ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں شراب پی کر مرنے والے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں؟ یہ جو رمضان کے مہینے میں شراب پینے والے تھے، کیا آج سے 25 سال پہلے بھی یہی تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ شراب پینا شروع ہوا، منع نہیں کیا گیا، منع نہیں کیا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، انجام یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے کے اندر شراب پی جاتی ہے اور 27ویں رات کو، رمضان کی 27ویں رات کو زہریلی شراب پی کے چند سال پہلے ہی یہاں پاکستان کے اندر بیسیوں کی تعداد کے اندر لوگ مر گئے تھے۔ ان میں کتنے مسلمان تھے جنہوں نے شراب پی کب؟ رمضان میں۔ کب؟ 27ویں رات میں۔ 27ویں رات میں شراب پی، جو اللہ کی عبادت کی خاص رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنی افضل رات کے اندر یہ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے، جن کے دل اتنے سخت ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ کیا پیدائشی تھے؟ کیا بچپن سے ان کی یہی حالت تھی؟ نہیں، بری صحبت، بری صحبت، بری صحبت۔ ایک گناہ کیا نہیں روکا کسی نے، دوسرا گناہ کیا نہیں روکا کسی نے، پھر گناہ کیا نہیں روکا کسی نے، نہیں تھا سمجھانے والا، نہ باپ نے روکا، نہ ماں نے روکا، نہ بڑے بھائی نے روکا، نہ رشتہ داروں نے روکا، نہ پڑوسیوں نے روکا، اور وہ برائیاں بڑھتے بڑھتے۔ اب شراب کا یہ حال ہے کہ اب اگر شراب کی تھوڑی سی ذرا انویسٹیگیشن کی جائے کہ ہمارے معاشرے میں شراب کتنی پی جاتی ہے، تو شاید ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ شراب جب غیر قانونی، ایک قانونی بھی ہوتی ہے، غیر قانونی جب شراب پکڑی جاتی ہے تو 10-10 ہزار بوتلیں شراب کی پکڑی جاتی ہیں، 10-10 ہزار بوتلیں۔ گدے کا گوشت بیچا جا رہا، کتے کا گوشت بیچا جا رہا، خنزیر کا گوشت بیچا جا رہا، مردہ مرغیوں کا گوشت بیچا جا رہا، مردہ جانوروں کا گوشت بیچا جا رہا، مردہ بھینسوں کا گوشت بیچا جا رہا، مردہ گائے کا گوشت بیچا جا رہا۔ یہ کیا یکدم شروع ہو گیا؟ اور یہ جو بیچنے والے ہیں، کیا ان کے پاس پڑوس، ان کے رشتہ دار، اس کے گھر والوں کو نہیں پتا؟ کیا جن کی سرکاری سطح پہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو روکیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوتا؟ علاقے کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، علاقے کے جو متعلقہ محکمے ہوتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوتا؟ ان کے افسروں کو نہیں پتا ہوتا؟ پتا ہوتا ہے، لیکن نہیں روکتے۔ اور جب نہیں روکتے تو پھر وہ جو کتے کا گوشت بکا اور نہ روکا، وہ ایک دن اس کے دسترخوان پر بھی موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کسی نے، اس نے گوشت نے اس کو بول کے نہیں بتانا کہ میں کتے کا گوشت ہوں۔ جب اس علاقے میں بکا، اس نے نہیں روکا، تو ایک دن وہی کتے کا گوشت اسی کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا، ایک دن وہی مردہ مرغیوں کا گوشت اس کے منہ میں جا رہا ہوگا، وہی گدوں کا گوشت اس کے منہ میں جا رہا ہوگا، اس لیے کہ اس نے روکا نہیں تھا۔ اور ہم نے اگر نہ روکا، اور اگر ہم نے اس کے لیے کوشش نہ کی، تو پھر یہ گوشت ہمارے گھروں کے اندر بھی پہنچے گا، کیونکہ اگر اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ مردہ گوشت اگر بکے گا اور یہ حرام گوشت بکے گا، تو ہمارے ہمیں کون سا جو ہے وہ گوشت بول کے بتاتا ہے کہ میں بکرے کا گوشت ہوں یا فلاں جانور کا گوشت؟ تو یہ جو برائیاں پھیلتی ہیں، اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارک، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم اللہ سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی، تم نیکی کا حکم دو۔ اور دوسری حدیث مبارک میں فرمایا، موجم الاوسط کی حدیث، فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر تم میں سے ہی برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، تمہارے بدترین لوگ ہی تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمیں بعض اوقات لگتا تو ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج ہم بعض اوقات کہتے تو ہیں کہ ہمارے بدترین لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، لیکن اس کا سبب، اس کے سبب کی طرف غور نہیں کرتے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ جو رنگ برنگی آفات ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی آندھی کی صورت میں، کبھی آگ کی صورت میں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، اگر یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر یہ ہے تو پھر تھوڑا سا غور کر لیں کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پہ اللہ اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم دعا مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تم پر بدترین حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، بدترین لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہمارے ہاں جتنی برائیاں ہیں، میں نے دو چار برائیوں کا نام لیا، اگر تھوڑی سی اس کی میں فہرست تیار کر لوں تو شاید دو گھنٹے اس کی لسٹ ہی پڑھتے رہے ہم۔ کرائم رپورٹ کا صفحہ اگر ایک ہفتہ پڑھ کے دیکھ لیں تو پتا چل جاتا ہے، اتنے سے بچے کو نہیں چھوڑتے، بچے کو قتل کر دیا، اور معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، ماں کو ڈنڈے مار مار کے مار دیا، چھڑیاں مار مار کے مار دیا، ماں کو استری سے جلا جلا کے مار دیا، استری کی تار گردن میں لپیٹ کے پنکھے سے لٹکا دیا، اس سے بڑھ کے بدبختی کیا ہوگی، اور اس سے آگے کون سے معاشرے کے اندر جانا، اس سے بڑھ کر بدترین حالت کی طرف کہاں جانا ہے۔ اب اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم میں جو برائی کو دیکھے اگر اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی صورت میں زبان سے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا بہترین نیٹ ورک ہمارے سامنے موجود ہے، ایک پوری مدنی تحریک موجود ہے، درس دیتے ہیں ہم اپنی زبان سے برائی سے منع کرتے، بیان کرتے ہیں ہم اپنی زبان سے برائی سے منع کرتے، کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی زبان سے برائی سے منع کرتے ہیں، ہم علاقائی دورہ کرتے ہیں ہم اپنی زبان سے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم قافلے میں جاتے ہیں ہم اپنی زبان سے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہمارا درس و بیان، ہمارے یہ جتنے کام ہیں یہ انہی احادیث مبارکہ پر عمل ہے کہ ہم اپنی زبان سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ تو تھوڑا سا اس کے اوپر غور فرمائیں، جو اسلامی بھائی الحمدللہ مدری کام کر رہے ہیں صد مرحبا، جو سستی کرتے ہیں اپنی سستی اڑائیں، صرف اسے ایک صرف تنظیمی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نہیں، اللہ تعالی کا حکم سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ دعوت اسلامی نے تو یہ کیا کہ ہمیں بہترین پلیٹ فارم دے دیا، ایک ہمیں نیکی کی دعوت کا بہترین طریقہ بتا دیا، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا کہ ہم کیسے دعوت دیں، ہم کیسے نیکی کا کام کریں، ہم کیسے دین کا کام کریں، الحمدللہ ہمارے لیے سوچنے والے ہمارے اوپر موجود ہیں، وہ سوچ سوچ کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں، یوں قافلے میں جانا شروع کر دو، یوں درس دینا شروع کر دو، اپنے گھر میں درس دو، چوک میں درس دو، مسجد میں درس دو، بازار میں درس دو، جہاں کام کرتے ہو اپنے کاروبار کی جگہ پر، اپنے آفس کی جگہ پہ درس دو، جہاں جہاں نیکی کی دعوت دے سکتے ہو نیکی کی دعوت دو، علاقائی دورے کی صورت میں نیکی کی دعوت دو۔ الحمدللہ ہمیں سوچ سوچ کے طریقے بتا دیے گئے، اب عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم دل و جان سے قرآن و حدیث کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے حقیقتاً اس نعرے کے مستحق بن جائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانا حسین, نیک ہو امت اے نانا حسین.